نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مثال اس گدھے کی طرح نہ بنا دینا جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کیا بوجھ اٹھایا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے, اس کو ہمارے لیے نفع مند علم بنا دے, جو بات بھی ہو ہمارے دل میں اتر جائے قرآن کی ہر بات, اور اللہ تعالیٰ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. خوبصورت صورتیں چل رہی ہیں الحمدللہ. سورۃ التغابن آج نئی سورہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پاورفل صورتیں پڑھ رہے ہیں, بہت اسٹرانگ میسیجز ہیں. اور اسی طرح آپ جیسے جیسے قرآن پاک کے آخر کے پاروں کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب دل کو جکڑ لینے والی اور دل پہ اثر کرنے والی آیات آ رہی ہیں. اور وجہ یہی ہے کہ اتنا قرآن پڑھ لیا, اب تو مطلب آخر پہ آ گئے, اب بھی اگر کسی انسان میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس کو اللہ کے ہاں مغضوب بناتی ہے تو یہ آیات ہیں آ رہی کہ انسان ابھی بھی اپنے آپ کو درست کر لے. ہم نے پچھلی سورت کو اسی بات کے اوپر ختم کیا تھا کہ دیکھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور تم یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے کیوں نہیں ڈھیل دی, مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دیتا, تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا, میں نیک ہو جاتا, میں صدقہ کر لیتا, اس پہ ختم ہوئی تھی. اب یہ صورت بھی دیکھیں آپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ایمانیات کی بات ہے, پہلے 7 آیات میں اللہ پر ایمان, پھر رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان, یہ 3 چیزیں ہیں. اور شروع کے ساری اللہ پر ایمان کی ہی باتیں ہیں پہلی 4 آیات میں. تو دیکھتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کر رہی اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. آلریڈی یہ بات اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اگر سوچے تو اس کا ذہن یعنی دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز, ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان ایک تو ہوتا ہے نا تسبیح حال سے کرنا, زبان حال سے کہ ہر چیز اقرار کر رہی ہے کہ میرا خالق, میرا مالک, میرا بنانے والا, میرا مصور بہت عظیم ہے, وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے, بڑے علم والا ہے, بڑی حکمتوں والا ہے, دیکھو اس نے مجھے کیسا بنایا ہوا. ہر چیز انوائٹ کرتی ہے, دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو مجھے اور پہچانو میرے بنانے والے کو. اگر انسان غور کرے آسمان پر, زمین پر, سورج, ستاروں پر, درختوں کو, چرند پرند کو, تو کیا یہ دعوت نہیں دے رہے؟ کیا یہ زبان حال سے پکار پکار کے نہیں کہہ رہے دیکھو پرفیکشن اس مالک کی کہ کیسا اس نے مجھے بنایا؟ اب مجھے تو نہیں بتانے کی ضرورت کہ تسبیح کا معنی کیا ہے, سباحہ کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے, ہر عیب سے, ہر کمی سے, ہر کوتاہی سے, ہر ضعف سے, ہر کمزوری سے اعلیٰ اور پاک قرار دینا, بلند قرار دینا, ابو ہے وہ ان سب سے, کوئی بھی کمزوری اور وہ اس کے لائق نہیں ہے, وہ اس سے بہت بلند ہے, ٹھیک ہے. اور زبان حال سے تو کر ہی رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں سائنسدان کہ ہر چیز جو ہے نا وہ میٹر جو ہے وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے, اور ایٹم کے اندر ہیں یہ الیکٹرون, پروٹون, یہ سب. اب وہ کیسے گھوم رہے ہیں اپنے نیوکلیس کے گرد, اور جب وہ گھوم رہے ہیں تو یہ ان کی تسبیح ہے. ہر چیز میں پھر ایک تسبیح ہے نا, ہر چیز ہی ایٹم سے بنی ہے. اب تو جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور زیادہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہاں واقعی اس چیز کے اندر بھی کہ کوئی تسبیح ہے، یعنی یہ بھی چیز کو اس کے اندر موومنٹ ہے، اس چیز کے اندر بھی کچھ ایسے نہیں کہ ہر چیز کو ڈیڈ ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، نہیں، ہر چیز کے اندر ایٹمز ہیں اور ہر چیز میں ایسے ایک جنبش ہے. کیسے یہ چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے، یہ کیا کلمات ادا کرتی ہیں، واللہ عالم. مگر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، تو ہم نے ویسے ہی مان لیا کہ ہاں واقعی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. زبان حال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں، زبان قال تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں. میں بڑی حیران ہوئی، میں تھوڑی سی تحقیق کی کہ ایک تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے، کس طرح یونیورس میں یہ جو گیلیکسیز ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، میں اس سے شمار کرنا چاہ رہی تھی کہ ما فی السماوات میں جب آپ دیکھیں گے تو ہماری اپنی گیلیکسی ہے، جس پتہ نہیں اردو میں گیلیکسی کو کیا کہتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کائنات میں بہت ساری گیلیکسیز ہیں اور ہر گیلیکسی میں بلینز آف سٹارز ہیں، بلینز، جیسے ہماری گیلیکسی میں 200 سے 400 بلین سٹارز ہیں ہماری میں صرف، ٹھیک ہے، اور اس طرح بے شمار گیلیکسیز ہیں. تو اتنا میرے کچھ اندر یہ ہوا کہ کتنی ہوں گی گیلیکسیز اس کائنات میں، کتنی انسان نے ابھی تک سمجھی ہیں، جانی ہیں. تو میں حیران رہ گئی کہ 100 بلین، ناٹ ملین، بلین گیلیکسیز ہیں جو انسانوں نے ابھی تک ڈسکور کی ہیں کہ ہاں اتنی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اور ہماری ٹیلیسکوپس جو ہیں، اس کی ٹیکنالوجی جب اور امپروو ہو تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 نہیں ہیں 200 بلین تک ہیں گیلیکسیز، جس میں بلینز آف سٹارز ہیں اور بھی کئی ایسی ہیں. اب وہ خود اگر 200 بلین ہیں تو ہر ایک میں کتنے بلینز آف سٹارز ہیں، تو سبحان اللہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، سائنسدان کہتے ہیں ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اب یہ ہم کیا چیزیں، ہم تو اتنی چھوٹی محدود سوچ اور چھوٹے سے ذرہ بھی بڑا ہوگا ہم سے، ہماری تو زمین بھی ذرے کے برابر نہیں، یہ بھی اتنی چھوٹی چیز ہے، ہمارا تو یہ پورا سولر سسٹم بھی ذرے کے برابر نہیں، تو ہماری تو ذہن جا ہی نہیں سکتا. اللہ تیری کائنات کتنی بڑی ہے، ہم تو بس اپنی دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اور میری دنیا، میرے ارد گرد کی چیزیں، بس یہی ساری دنیا، یہی کل کائنات ہے. کائنات تو بہت وسیع ہے اور اس کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے اس کائنات میں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کہاں ہم یہ جانیں گے کہ وہ تسبیح کرتی ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تمام حمد. اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ دعویٰ بھی جو ہے نا، کوئی بھی مذہب کا آدمی پکڑ کے لے آئیں، چاہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، چاہے کوئی کس نام کو بھی کہتا ہے، بت پرست ہے جو، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خدا مانتا ہے اس کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں؟ کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا، بیکاز دے نو کہ ایسا نہیں ہے. اور اسی کی ہے لہو آ گیا نا، مفعول پہلے آ گیا، اب اس کے اندر بھی حصر بھی آ گیا، اسی کے لیے ہے صرف، یعنی اور کسی کے لیے نہیں ہے بادشاہت. دنیا کے بادشاہ ہوں گے لیکن ایبسلیوٹ ایک بادشاہت، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے جو دنیا کا بادشاہ ہے یہی پورا پاورفل اور یہی سارا کچھ اور یہی اصل بادشاہت ہے، نہیں، یہ بھی اللہ کے انڈر ہے، اسی کے انڈر رہ کے اپنی بادشاہت کرے گا اور اسی کے انڈر رہ کے اپنا قانون بنائے گا. یہ اللہ کے برابر یا اس سے آگے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اس کی بھی بادشاہت ایسی نہیں ہو سکتی جیسے اللہ کی بادشاہت ہے. گو کہ کئی لوگ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو دعوے کیے کہ ہم رب ہیں اور ہم یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صرف اسی کے لیے بادشاہت ہے. اب اگر کوئی انسان اللہ کی بادشاہت کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت سمجھے گا ایسے جیسے اللہ کی ہے، تو وہ بھی ایک شرک ہے. اور اسی کے لیے ہے حمد. اللہ حمد شروع میں ہم نے دیکھا تھا، جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، میں نے آپ کو الحمد کا معنی بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا، لیکن آج پھر چونکہ قرآن پاک کی تکمیل کی طرف ہم جا رہے ہیں الحمدللہ، تو ایک دفعہ اور حمد کو سمجھ لیجئے کہ حمد ہوتی کیا ہے. حمد دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. حمد ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کل تعریف، اور صرف یہ بھی نہیں کہہ سکتے کل شکر، کیونکہ اس میں کل شکر بھی ہے اور کل تعریف بھی ہے. دیکھیں شکر انسان کس کا ادا کرتا ہے؟ شکر انسان اس کا ادا کرتا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، ہے نا. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے شکریہ ادا کیا اپنے ماں باپ کا، آپ نے شکریہ ادا کیا اپنے کسی دوست کا جو آپ کے کام آیا، تو شکریہ آپ اسی کو کرتے ہیں جو آپ کو، جس سے آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے اندر کوئی خصوصیت ہے جس کی آپ تعریف کرتے ہیں. وہ ہے تعریف جس کو ثنا کہتے ہیں. کل شکر اور کل ثنا جو ہے وہ اللہ کے لیے، وہ یعنی دو لفظ نکلے، کل شکر پلس کل ثنا از ایکول ٹو حمد. ٹھیک ہے. اب ثنا کیا چیز ہوتی ہے؟ ثنا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی چیز مثلا نظر آتی ہے جس میں کوئی خوبی ہے، تو چاہے آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا یا وہ آپ کے کوئی کام نہیں آئی، لیکن آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی اچھی آواز سنی، اب وہ آواز آپ کے کیا کام کی، وہ اس کی آواز ہے، وہ اس سے آپ کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن آپ نے سنی یا کوئی اچھی شکل و صورت دیکھی، آپ کو پسند آئی، آپ نے اس کی تعریف کی، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ثنا ہے. آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا، آپ نے کوئی حسین منظر دیکھ لیا، اب اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں نہ کچھ، لیکن آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا، یہ ثنا ہے. کسی کی خوبی کو، کسی کی بھلائی کو، اچھائی کو، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا، یہ اب حمد میں جب آ گئے دونوں چیزیں مل کے، تو اب کیا معنی بنا؟ یعنی جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی آپ کے سامنے آتا ہے، وہ آپ کو چاہے فائدہ پہنچائے یا نہیں فائدہ پہنچائے، آپ جو تعریف کریں گے کسی بھی چیز کی، جو بھی خوبی کی چیز ہے، وہ بھی اصل تعریف اللہ کی ہے. مثلا اس کی آواز ہے، آپ نے اس کی تعریف کی، تو ٹھیک ہے ایک تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کی، لیکن اصل تعریف کس کی ہے؟ یہ وہ آواز دینے والے کی تعریف ہے. اصل تعریف تو اس کی ہے نا، جس نے اس بندی کا کیا کارنامہ ہے کہ اس کو اچھی آواز مل گئی، اس کا تو کوئی بھی زور نہیں تھا اس میں، تو اصل تعریف کیا ہوئی؟ اسی طرح کوئی آپ چیز دیکھیں، آپ کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، آپ کوئی درخت دیکھتے ہیں، آپ کوئی سینری دیکھتے ہیں، آپ کوئی ندی نالے چشمے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ تعریف پھر کس کی کرتے ہیں؟ سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعریف اللہ ہی کی ہے نا، آپ دیکھ کر آ گئے، تعریف اس میں اللہ کی ہے، اس چیز کی نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے کی تعریف ہے. اسی طرح جو کچھ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے اس میں ہم شکر جو ادا کریں گے، وہ سورج کا نہیں کریں گے کہ سورج تو چمک رہا ہے تو بڑا اچھا ہے تیرا شکریہ، اور پانی تو بڑا اچھا ہے تیرا شکریہ، نہیں. یا کسی انسان سے ہمیں کوئی بھلائی معاملہ ملتا ہے، ٹھیک ہے ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اصل شکر کس کا ہے؟ اس سورج کو بنانے والے کا، اس پانی کے اندر تاثیر رکھنے والے کا جو پیاس کو بجھاتا ہے، اس انسان کا بھی، ٹھیک ہے ہم نے ایک شکریہ ادا کیا، مگر کل شکر اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ اصل شکر تو اس کا ہے جس نے اس انسان کو بھیجا مجھ تک کہ یہ میری مدد کرے، اس نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ تک پہنچے، تو اصل شکر پھر کس کا ہوا؟ اللہ کا. تو حمد میں کیا ہے؟ جب ہم کہہ دیتے ہیں نا الحمدللہ، تو یہ بہت بڑا کلمہ ہے، سارا ہی شکر اللہ کے، جتنی چیزیں مجھے فائدہ دے رہی ہیں، جتنی میرے ساتھ بھلائی کے کام ہو رہے ہیں، جو کوئی بھی میرے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کر رہا ہے، اللہ اصل شکر تو تیرا ہے، اور جتنی چیزیں قابل تعریف ہیں، جتنی چیزیں اچھی ہیں، جو جتنی خوبیاں ہیں، ساری کی ساری میں تعریف تو اللہ تیری ہے، اللہ کسی چیز کی تعریف نہیں، تعریف تو تیری ہے، سبحان اللہ، یہ ہے حمد کا کلمہ، یہ حمد کے ترانے، یہ ایک ترانے گایا کریں الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے میزان کو بھر دے گا الحمدللہ، کیونکہ واقعی کتنا بڑا کلمہ ہے جو ہم منہ سے بولتے ہیں، ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن کتنی بڑی بات ہے جو ادا ہو گئی، تعریف بھی ساری کی ساری اللہ تیری. اب دیکھو اپنی ذہن کی وسعت لے کر جاؤ، کہاں کہاں تک چیزیں جو خوبیوں بھری ہیں، لس ہم اب ایک ایک چیز کو کیا گنے، ہم نے جب الحمد کہہ دیا تو شکر بھی ہو گیا اور اس کے اندر تعریف بھی ہو گئی. سبحان اللہ، امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری بادشاہت یعنی سوورینٹی، کنگڈم، پاور، حکومت، یہ سب اللہ ہی کے پاس ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. اب زمین میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ گننا شروع کریں تو ہم تو نہیں گن سکتے کہ کیا کیا چیزیں ہیں زمین کے اندر، لیکن ان کے اوپر بھی سب پہ بادشاہت اس کی، اور سب کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ اللہ حمد تیرے لیے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہ الحمد، تعریف ساری اسی کے لیے، اور واقعی وہی اس کے لائق ہے، کوئی اور لائق نہیں ہے اس کے. وہ اعلیٰ کلی شعین قدیر، اور وہ اعلیٰ کلی شعین قدیر ہے. اچھا، اس کے اندر جو اس کلمہ بار بار ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، لیکن اصل جان اس کلمے کی کیا ہے، اس کلمے کی جان کیا ہے، کس لفظ میں؟ کلی شعین میں، ہر چیز، ہر چیز کو اب ہم کیا جانیں، ڈیفائن کریں وہ ہر چیز کیا ہے، وہ ہر چیز کو ہم ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، وہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، آپ لکھنا سے تھک جائیں گے، آپ کی کاپیز بھر جائیں گی، لیکن آپ یہ پوری طرح لکھ نہیں سکتے کیونکہ آ گیا کلی شعین. جب کلی شعین آ گیا تو پھر تو اس کے باہر کچھ رہ ہی نہیں گیا، ہر چیز. اب ہر چیز کے اندر آپ سوچیں تو صحیح کہ وہ تو انفینٹ بات ہو گئی نا، پھر وہ تو کوئی نمبر آپ لکھے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھاؤزینڈ چیزوں پر قادر ہے، لاکھ چیزوں پر قادر ہے، کروڑ کام کرنے پر قادر ہے، بلینز آف کام کرنے پر قادر ہے. چلو آپ کو ایک میں نے یونیورس کا بتایا، اس کے اندر بھی کوئی گنتی تو ہے نا، اللہ کلی شائن کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. تو بتاؤ پھر اللہ کس کس چیز پر قادر ہے. اچھا یہ بتائیں پھر، ایک بات کا جواب دیں کہ اچھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جو میں ہوں میرے اوپر قادر ہے، ہاں، اور میرے مسئلوں پر قادر ہے کہ ان کو سلجھا دے، ان کو ٹھیک کر دے، میرے غموں کو دور کر دے، ہاں وہ اس پر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ کلی شعین میں آ گیا نا. آ گیا کہ نہیں آیا، ان سے باہر ہے کیا یہ میرے مسئلے، کیا کلی شعین سے باہر ہیں؟ نہیں. تو اعلیٰ کلی شعین قدیر ہے، اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہا کریں اللہ تو اعلیٰ کلی شعین قدیر ہے، تیرے لیے تو مشکل نہیں ہے، تو کر سکتا ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کون وہی؟ وہی جس کی تسبیح کر رہے ہیں آسمان اور جو کچھ ان میں، اور جس کی تسبیح کر رہے ہیں زمین اور جو کچھ اس میں، وہی جو بادشاہ ہے، وہی جس کے لیے سارا شکر ہے، اور وہی جو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں. دیکھیں سبحان اللہ، لک ایٹ دا سیکوینس، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا یہ بات آسمان اور زمین اور سب کی، پھر فرمایا اور تم کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. تو اب سمجھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیا ہے میری حقیقت، مجھے پیدا کرنے والا بھی وہی رب ہے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، لیکن پھر آگے کیا ہے، بجائے اس کے کہ تمہیں پیدا کیا تھا تو تم کہتے شکر ہے مولا تو نے مجھے پیدا کیا، کیا تھی میری حیثیت، کیا تھی میری حقیقت. آپ یہ سوچیں 1900 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، 1901 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اب یہ 2019 ہے، 1919 میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کیا تھی ہماری حقیقت. پھر اس کے بعد کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، ان میں سے پھر بھی کوئی ہیں جو ہم جو کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں، اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ کافر پہلے لایا گیا، مومن بعد میں لایا گیا، کیونکہ اکثریت کفر ہی کرتی ہے، مان کے ہی نہیں دیتی۔ زیادہ تر آپ دیکھیں جتنی قومیں تھیں ان میں زیادہ تر کون تھے؟ کافر تھے، ایمان والے ہمیشہ کم ہوتے تھے۔ ابھی بھی دنیا میں دیکھ لیں، کفر زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے، ایمان والے کم ہیں پوری دنیا کی پاپولیشن کے لحاظ سے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ایسے رب کو مانتے، اس کے آگے جھکتے، اس کا شکر ادا کرتے، لیکن دوسرا معنی کفر کا کیا ہے؟ ناشکری۔ تم میں سے ایسے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان والے، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہمیں اس رب نے پیدا کیا تو ہم شکر گزاری کریں۔ ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے، ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہم بھی اس کے آگے جھک جائیں، سبمٹ کر دیں۔ لیکن اکثر ناشکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بنانے والے کو ہی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا اگر اس نے بنا بھی دیا ہمیں، تو کیا اتنی بڑی بات ہو گئی، نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا دیکھنا ایسا دیکھنا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، اب یہ مثلا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، کہنے کو تو اس کو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن اس کے اندر کیا کیا فنکشنز ہیں، اس کے اندر کیا میموری ہے، اس کے ان اینڈ آؤٹ کیا ہیں، اس کے پرزے کیا ہیں، اس کا کیا ہسٹری ہے، کچھ بھی نہیں پتا مجھے، بس دیکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسا نہیں جیسے ہمارا دیکھنا ہوتا ہے، وہ تو اندر کو، باہر کو، اوپر کو، نیچے کو، پیچھے کو، آگے کو، سب کچھ، اس کی پوری ہسٹری، اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا مستقبل، سب کچھ کو دیکھتا ہوتا ہے، ہر اینگل سے وہ دیکھ رہا ہے، کیوں، کیسے، کہاں، ہر حرکت، ہر میلان، ہر خیال، ہر ارادہ، ہر نیت، ہر چھپی بھی سوچ، سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب کیا؟ بامقصد پیدا کیا، جیسا، اور نمبر ٹو مانا کیا؟ جیسا کسی چیز کو ہونا چاہیے ویسا ہی بنایا، ایسے نہیں کہ بے ڈھنگی بے ہنگم چیزیں بس بنا بنا کے رکھ دی، ایسے نہیں۔ آبس کام تو انسان بھی نہیں کرتے، اکثر انسان جو عقل والے ہوتے ہیں وہ آبس کام نہیں کرتے، یعنی بیکار کام، وہ بیکار کام کرنا شروع کر دیں ہم، نہیں، پرپزفل کام کرتے نا، یا تو کوئی صفائی کر رہے ہیں، یا کوئی برتن دھو رہے ہیں، یا کوئی کھانا پکا رہے ہیں۔ بیکار کام، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیسے یہ گوارا ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے ہی بیکار چیزیں بنائے، کھیل تماشے کے لیے اس نے بنا دیا یہ سب کچھ؟ نہیں، ہر ایک چیز کا پرپز ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وہ ایک شعر بھی ہے نا جس کا وہ ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز ایک پرپز سے پیدا کی گئی ہے۔ اب ہمیں نہ سمجھ آئے وہ الگ بات ہے، اور ہم کہیں اتنی گیلیکسیز کیوں اللہ نے بنائی، اس میں اتنے ستارے سیارے کیوں بنائے، ہمیں کیا پتا، ہمیں تو نہ علم ہے اتنا، نہ ہماری وہاں تک ریچ ہے، ہم کیا جانیں۔ مگر ہمیں یہ ضرور پتہ چل گیا قرآن سے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، ان کا بھی کوئی مقصد ہوگا، وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ظاہر ہے اتنی اتنی دور ہے وہاں تک تو ہماری رسائی ہی نہیں ہے، ان کے کچھ اور مقاصد ہیں، کیا مقاصد ہیں واللہ اعلم۔ مگر یہ پتہ چل گیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی اللہ نے بامقصد بنایا۔ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں اس چیز کی کیا ضرورت تھی، یہ فلان چیز پتہ نہیں کیوں پیدا ہو گئی، یہ تو ہوتی ہی نہ، ہمیں کیا پتہ اس کا کیا اس رول ہے اس کائنات میں۔ ضروری نہیں جو ہمیں چیز اچھی نہ لگے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر جب یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے پرپز فل پیدا کیا ہے، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسی ہونی چاہیے تھی ویسا ہی پیدا کیا ہے، تو آگے بتایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہیں بھی جو بنایا ہے نا، جو تمہاری بھی صورت بنائی ہے، تو اچھی بنائی ہیں صورتیں تمہاری۔ تمہیں بھی ایسے ہی بے ڈھنگا نہیں بنا دیا اللہ نے, اچھی تمہاری شکل بنائی ہے. اچھا ایک تو بات پچھلی بات سے ریلیٹڈ کروں گی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آسمان اور زمین اور یہ سب کچھ پرپز فل ہے تو انسان تمہارا بھی کوئی مقصد ہی ہوگا ضرور. ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی ذہین مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی اور بلا مقصد پیدا کر دی, کہ وہ کھیل تماشا ہی کرتا رہے یہاں پہ, انٹرٹینمنٹ اینڈ فن کرتا رہے اور مر جائے, بس وہ اس کا دنیا میں آنے کا کیا کام تھا, کمائے 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 پھر اس کے بعد سیریں کرے, فن کرے, پھر اس کے بعد آرام کرے, پھر کمانا شروع کر دے, پھر فن کرے, پھر آرام کرے, پھر کمانا شروع کر دے, یہ بس مقصد ہے. پورا ہفتہ کام کرے اور ویکینڈ پہ آرام کرے, بس دنیا سے یہی کرتا ہوا چلا جائے, یہ واقعی یہی مقصد ہے. اکثریت نے تو یہی مقصد بنایا ہوا نا, یہ تو کوئی مقصد نہ ہوا. اگر ہر چیز ایک پرپس لے کر پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیا, تو تمہیں بھی تو کسی کے لیے پیدا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا, ہر چیز کو تمہاری سروس میں لگا دیا, تمہیں بھی تو کسی کو سرو کرنے کے لیے بنایا ہوگا یا نہیں. اور پھر تمہاری صورت گری کی ہے, بہت پیاری صورت, وہ المصور ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے المصور, جس کا نام یہ ہو سبحان اللہ, پھر وہ کیسی صورت گری کرتا ہوگا, وہ کیسا مصور ہوگا, اتنی ساری شکلوں کو دیکھیں کتنی کتنی پیاری شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بنائی ہیں تمہاری صورتیں, اس کا مطلب آپ نے اللہ کی مصوری کو دیکھنا ہو تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیسا مصور ہے. اور جو لوگ اپنی شکلوں کے اوپر کوئی کرٹیسائز کرتے ہیں, میں ایسی کیوں, میری ناک موٹی کیوں, میری آنکھیں چھوٹی کیوں, میرا قد ایسا کیوں, میرے بال ایسے کیوں, تو وہ یہ دیکھ لیں کہ جس نے صورت بنائی ہے نا اس کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کیا چیز میرے اوپر سوٹ کرے گی, اس لیے ایسی شکایت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی صورتیں بنائیں تمہاری. کیا اور دوسروں کی بھی صورتوں کو دیکھ کر عیب نہیں نکالنے چاہیے, کیونکہ آپ اس کا عیب نہیں نکال رہے, آپ المصور کا عیب نکال رہے ہیں. آئے دیکھو ان کی ناکیں کیسی ہیں, دیکھو ان کے بال کیسے ہیں, دیکھو ان کے رنگ کیسے ہیں, کتنے عیب نکالتے ہیں نا ہم بیٹھے بیٹھے کمنٹس کرتے جاتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے ان کمنٹس کو کرنے سے پہلے کہ ہم کمنٹ کر کس پہ رہے ہیں. وہ تو بندہ شاید جانتا بھی نہ ہو, کہیں بیٹھے میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کمنٹس کرتے جا رہے ہیں, یا ٹی وی پہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ان پہ کمنٹس کر رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ وہ اس کو تو نہیں پتا ہے, لیکن اس کے بنانے والے کو تو سن رہا ہے نا, وہ تو جانتا ہے نا. اور ہمیں اللہ نے جب زبان دے دیا تو ہم سوچتے ہیں یہ زبان چلے جو مرضی بولتی رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اسی کی طرف لوٹنا ہے, یہ جو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے وہ بھی إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ہی ہے, لوٹنے کی جگہ وہی ہے. تمہیں اللہ نے پیدا کیا, تم میں سے کوئی مانتے ہیں کوئی مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی شکر گزار ہیں کوئی ناشکرے ہیں, اتنی پیاری تمہیں صورتیں بھی دیں, اب اس کے بعد لیکن انجام کیا ہے؟ واپسی. تم مانو یا نہ مانو اللہ کو, ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا اور تم نے بھی لوٹنا. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس کو تین پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں, پہلا پارٹ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, نمبر ٹو وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور نمبر تھری وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ آیت بہت کمپریہنسو آیت ہے, اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے. ایسے تو ہم اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو سمجھ نہیں سکتے, دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھا کریں, جتنی بھی آپ کو ایکسپلینیشن دے دی جائے لیکن ہماری عقلیں محدود ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی وسعت ان میں آ نہیں سکتی. ابھی کتنا بھی میں ایکسپلین کر دوں, میرا بھی تو ذہن بالکل محدود سا ہے نا، نہ بتانے والا بتا سکتا ہے نہ سننے والے سن کے اس کو کمپریہینڈ کر سکتے کہ ان صفات کی وسعت کتنی. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی صفات کو جیسے کہ حق ہے سمجھیں گا، جیسے وہ ہیں ویسے نہیں سمجھتے، ایک اوور ویو کر سکتے ہیں ہم، ایک سرسری طور پر ایک جائزہ لے سکتے ہیں، مگر پوری طرح نہیں سمجھ سکتے ہم. اللہ کا علم کیسا ہے؟ اب یہ تین باتوں کے اندر آ گیا اور اس میں سب کچھ سما گیا، مگر پھر بھی کمپریہینڈ ہم نہیں کر سکتے. یعلم ما فی السماوات والارض، یہی قیامت ڈھانے کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. اب لائیں کہاں سے ہمارا اتنی وسعت ہوگی ذہن کی، آسمانوں کی تو چیزوں کو ہی ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی گیلیکسیز ہیں، اتنے ستارے، اتنے بلین ٹریلین یہ ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ہم کہاں سے یہ سمجھیں گے کہ علم ہونا ہر ہر چیز کا اور ہر ہر ذرے کا اور ہر آسمان کا اور ہر ایک اس میں جو مخلوق ہے اس کا، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ زندہ نہیں ہے، اس کا ہم کہاں جان سکتے ہیں. تو عالم و مافی السماوات والارض نے، دیکھیں آسمان اور زمین سے باہر بھی کچھ ہے نہیں، یہی کائنات ہے نا اللہ کی بنائی ہوئی، یا تو چیزیں زمین میں ہوں گی یا آسمان میں ہوں گی کہیں، تو ان سب کا جانتا ہے، ہر ہر حال، ہر ہر بھید، تو سب کچھ پورا کا پورا اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، اب اگلی بات دیکھیں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور تم آسمان اور زمین کا تو جو اب سوچا تو اچھا وہاں وہاں جانتا ہے، اب تو تمہیں پوائنٹ آؤٹ کیا. اب دیکھ رہے ہیں یہ جو پچھلی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، ان سب میں ایک بات آپ نے نوٹ کی، پہلے آسمان و زمین کی بات پھر انسان کی، پہلی والی آیت میں آسمان و زمین، دوسری آیت میں پھر انسان، پھر تھرڈ آیت میں پہلے آسمان و زمین پھر انسان، تجھے کیسی صورت بھی، پھر اب چوتھی آیت میں پہلے آسمان و زمین پھر اس کے بعد انسان، اپنے اندر بھی دیکھ، انسان کھو نہ جائے کہ آسمان اور زمین کو ہی دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو بھول نہ جانا، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. تم چھپاتے کیا کیا ہو؟ جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، یہ چھپی ہوئی چیز ہے نا، جو کسی کے بارے میں ایک بات دل کے اندر آئی ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، یہ سب اندر کی، جو اندر ہی اندر باتیں کر رہے ہو. کئی باتیں انسان منہ سے بھی نہیں بولتا، اندر ہی اندر کرتا رہتا ہے، کسی کے خلاف بھی اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے نا، اور بعض دفعہ کئی چیزوں کو دیکھ کے اندر ہی اندر خوش ہوتا رہتا ہے کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایسا، اب وہ اس کو تھوڑی پتا ہے. کئی دفعہ اندر ہی اندر حسد کر رہا ہوتا ہے، اب وہ بظاہر دیکھنے میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے نا، یہ سب نظر آ رہا ہے، اللہ کو نظر آ رہا ہے، اس کے علم میں ہے. تو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اب ظاہر کیا کر رہے ہو، کیا وہی ظاہر کر رہے ہو جو دل میں ہے یا کچھ اور ظاہر کر رہے ہو، وہ اس کو یہ بھی پتا ہے. جو کچھ تم بول رہے ہو اس کا فہم کیا ہے، وہ بھی اس کو پتا ہے، کیونکہ ہم بعض دفعہ کوئی بات بولتے ہیں اور دوسرا کچھ اور اس طرح سمجھ لیتا ہے، اب پھر ہم اس کے بعد صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے تو اس طرح سے کہا تھا. اب اس کو بولے تو آپ نے الفاظ ہیں، وہی الفاظ بولے، اس نے مانا کچھ اور لیا، آپ نے کسی اور سینس میں بولا تھا، وہ اس کو بھی جانتا ہے، آپ کی سینس کیا تھی، آپ کہنا کیا چاہتے تھے، منہ سے نکلا کیا، اس کو بھی جانتا ہے. اللہ علیم بذات صدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جانتا ہے. کیا یہ وہی بات نہیں ہو گئی، ماں تو سرون، جو تم چھپاتے ہو، کیا سیم بات نہیں ہو گئی؟ اللہ علیم بذات صدور، نہیں سیم بات نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. کیا مطلب، کئی باتیں انسان اپنے آپ کی بھی خود نہیں جانتا، وہ اتنی چھپی ہوتی ہیں، اتنی چھپی ہوتی ہیں کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. کیسے؟ مثلا مثال کے طور پہ کہ انسان کے اندر تکبر چھپا ہوا ہے، لیکن وہ عاجزی کا اظہار کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا عاجز بھی سمجھتا ہے کہ میں بڑی عاجز ہوں، لیکن اس کے اندر وہ غرور ہے. جیسے شیطان تھا، ابلیس تھا. آپ نے کبھی سوچا کہ ابلیس کو پتا تھا کہ میں بڑا متکبر اور ایسے ہوں؟ نہیں پتا تھا اس کو. وہ بھی اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا. اور اس کا تکبر نکلا کب؟ جب اس کے اوپر یہ امتحان آیا کہ آدم کو اب سجدہ کرو. وہ بعض چیزیں انسان اپنی خود بھی نہیں جانتا، اسی لیے بعض لوگ جب تھراپسٹ وغیرہ کے جاتے ہیں وہ ان کے اندر کی چیزیں نکلواتے ہیں، تو پھر انسانوں کو ہوتا ہے آئے اچھا واقعی میرے اندر تو یہ بھی چیز تھی، اس نے تو یہ بھی بتایا. اس نے کیا بتایا؟ وہ تو آپ کے اندر کی، آپ کو تو خود پتہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اس نے بتایا، اس لیے کیونکہ ہمیں خود ہی نہیں اپنی پتہ ہوتی وہ باتیں، تو ہم بڑے حیران ہو کے سن رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس نے یہ کہا کہ تمہیں اس طرح ہے، تم ایسے کرتی ہو تو یہ ہوتا ہے کیونکہ تمہارے اندر یہ چیز ہے. تو بھائی اس کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو میرے اندر کی چیزیں مجھے پتہ ہونی چاہیے تھیں، لیکن مجھے خود نہیں پتہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ بھی جانتا ہے اتنی ڈیپتھ تک جتنی تک تم خود بھی نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اپنا خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اندر یہ چیز ہے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھے پھر رہے ہوتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں ایسی ہوں یا یہ، لیکن ہمیں نہیں خود بھی کبھی جا کے وہ کوئی چیز سامنے آتی ہے تو ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں، ورنہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم شو کچھ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے کچھ رہتے ہیں، ہم ظاہر کچھ کرتے ہیں، ہم سوچتے کچھ ہیں، اور ایک تیسری چیز بھی یہ آ گئی کہ ہمارے اندر کچھ اور چھپا جو ہم سے بھی چھپا ہوا ہے، وہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ دنیا ہے نا، بڑی دنیا، اس سے چھوٹی دنیا انسان، اور اس سے بھی چھوٹی دنیا اس کے اندر چھپی ہوئی چیز. جیسے وہ ایک ویڈیو ہے، کئی دفعہ لوگ بھیجتے ہیں، اگر یہ یونیورسز دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ دکھاتے ہیں، پھر ہماری زمین دکھاتے ہیں، پھر اس زمین کے اوپر ایک کنٹری دکھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک گھر ہے، اس کے پاس ایک لڑکی ہے جو لیٹی ہوئی ہے، پھر اس کی آنکھ دکھاتے ہیں، پھر آنکھ کے اندر کیا ہے وہ دکھاتے ہیں. یعنی سبحان اللہ، اسی طرح سوچ لیں، اللہ تعالیٰ آسمان کی وسعتوں سے لے کے نیچے اندر انسان کے اندر چھپی ہوئی چیز تک کو جانتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا وہ میرے حالات نہ جانے، آپ کے حالات نہ جانے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے کلمات سے بھی اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کو کیا پتہ میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، وہ کیا جانے. نہیں، وہ سب جانتا ہے جس سے بھی تم گزر رہے ہو، بلکہ تم تو خود بھی نہیں اپنا اتنا کچھ جانتے جتنا وہ جانتا. اسی لیے انسان اگر منہ سے بول کے کہتا ہے کہ مجھے الفاظ نہیں آتے کہ میں کس طرح سے بیان کروں اپنی دعا کو، اپنی پکار کو، تو منہ سے بول کے نہیں مجھے آتا، دل ہی دل کے اندر بھی مانگتا جا رہ سکتا ہے، دل ہی دل میں بھی کوئی باتیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جن باتوں کو کوئی سن نہیں رہا ہوتا مگر اس کی دل ہی دل میں چل رہی ہوتی ہیں. چلو الفاظ نہیں آپ کو ملتے، آپ بہت ماہر نہیں ہیں الفاظ کے، فینسی ورڈز آپ کو نہیں سمجھ آتے ہیں، تو دل ہی دل میں تو باتیں کر سکتے ہیں نا، ان میں کیا مشکل ہے؟ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو پھر اب چھپنے کی جگہ کہاں رہ گئی اس سے؟ ہم تو بالکل کھلے پڑے ہیں اس کے سامنے، کچھ چھپا نہیں سکتے. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم وہاں جا کے کہہ دیں گے اللہ کو یہ، جیسے کہ آج اس وقت اللہ میری بات نہیں سن رہا، اس وقت میں جا کے میں فراڈ کروں گی، میں جھوٹ بولوں گی اور میں وہاں پہ جا کے یہ کہہ دوں گی اس کو، وہ تو آج بھی سن رہا ہے کہ تم کیا پلاننگ کر رہی ہو، کیا منصوبے بنا رہی ہو ٹرک کرنے کے وہاں جا کے. میں تو کہہ دوں گی، میں نے تو اس لیے نہیں کیا. آپ دیکھیں اب کی آیات آگے کی جو ہیں، یہ ایمان بالرسالت پہ ہیں. یہ اس طرح سے تقسیم کرنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا سورت کو، کہ اگر اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو آپ کو ہر ایک ٹاپک کا پتہ ہو. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا عمل کی باتوں کے لیے، اب یہ لاسٹ پارے شروع ہو گئے ہیں تو ضرور لکھنا شروع کریں الگ جگہ پہ کہ عمل کی باتیں کیا ہیں، کیا اس ٹاپک سے یا اس سورہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ بھول جائیں گی, اس دن اٹھتے ہیں تو یاد ہوتی ہیں, اگلے دن یاد بھی نہیں رہتا کہ کیا کرنا تھا. الم یأتکم نبأ الذین کفروا, کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, من قبل, اس سے پہلے, کون لوگ جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے, یعنی جتنی قومیں گزری ہیں اس سے پہلے جنہوں نے کفر کیا, کس کا کفر کیا, رسولوں کا, رسولوں کو جھٹلایا. فذاقوا وبال امرهم, تو پہنچا چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا, کس کام کا وبال چکھا, جو انکار انہوں نے کیا تھا اس کا انہوں نے وبال چکھا, اس کا وبال ان کے اوپر آیا, ان کو سزا ملی. اور یہ مراد ہے دنیا کی سزا, یعنی جب انہوں نے رسولوں پر ایمان سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کیے کا مزہ چکھایا. اور وہ کیا مزہ تھا جو انہوں نے چکھا, کہ دنیا میں اللہ نے ان کو نسیم منسیا کر دیا, بھولی بسری داستانیں بنا دیا, دنیا میں ان کے اوپر عذاب آئے اور وہ تہس نہس کر دی گئیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یہ آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. تو یہ دو یعنی سمجھ لیں کہ سزائیں ان کی بتائی گئیں, کہ رسول کے انکار کی سزا کیا ملی ہے قوموں کو جو پچھلی قومیں گزری ہیں, جنہوں نے بھی رسولوں کی دعوت کا انکار کر دیا, رسولوں کو ماننے سے انکار کر دیا. نمبر ون, فذاقوا وبال امرهم, جس میں آئی دنیا کی سزا. نمبر ٹو, ولہم عذاب علیم, جس میں آئی آخرت کی سزا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فذاقوا, انہوں نے چکھ لی, وہ چکھ چکی ہیں اس کا عذاب جو انہوں نے کام کیا تھا, اور وہی ہے نا جو عذاب ان کے اوپر آ چکے, اور ہم سب پڑھ چکے ہیں قوموں کے اوپر جو آنے والے عذاب سے. یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ, کانت تأتیہم رسلہم بالبینات, آئے تھے ان کے پاس رسول ساتھ واضح نشانیاں لے کر. بینات کیا ہوتی ہیں؟ بینہ کی جمع ہے بینات. بینہ کہتے ہیں وہ چیز جو اٹ سیلف روشن ہو, کسی کو ایکسپلین کرنے کی, بتانے کی, سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے, اس کو دیکھتے ہی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے. دیکھیں نا کئی چیزیں, جیسے معجزات ہیں مثلا, معجزات کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی, یہ تو ہماری عقل میں ہی نہیں پڑا, ایسے نہیں. وہ اٹ سیلف ایک اتنی سیلف ایکسپلینیٹری جو چیز ہوتی ہے, اتنی روشن ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو بتا رہی ہے کہ میں حق ہوں, دل جس سے دیکھ کے گواہی دینے لگے کہ یہ حق ہے, وہ بینہ ہوتی ہے. تو وہ بینات لے کر آئے تھے, ایسے ہی خالی نہیں آ کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا, وہ واقعی دلائل لے کر آئے تھے, معجزات لے کر آئے تھے, تعلیمات لے کر آئے تھے, تو وہ نشانیاں لائے تھے. لیکن لوگوں نے کیا کہا, یہ کیوں ان کا انجام ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے کہا فقالوا ابشر یهدوننا, وہ کہتے ہیں کیا کوئی انسان ہمیں ہدایت دے گا. اچھا, اب اس کو آج ہم ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک اینگل سے دیکھا ہوا ہے کہ ان کو پرابلم یہ تھی کہ انسان کیوں آ گیا, فرشتہ کیوں نہیں آ گیا, یا یہ تکبر تھا ان کے اندر. تو ایک اور اینگل سے دیکھیں. یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی جو نفسیات ہے نا, انسان ہیومن سائیکالوجی, وہ یہی ہے کہ میں کسی انسان کہ آگے کیوں سبمٹ کروں, یعنی اس کی کیوں مانوں, میں انسان کی نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے, میں اللہ کی مان لوں گا لیکن انسان کی کیوں مانوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا, اپنی بڑائی ہوتی ہے, میں اس کی مان لوں تو پھر تو میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا. اب رسول کون ہوتے تھے؟ وہ انہی سوسائٹیز میں سے کھڑے ہونے والے انسان ہوتے تھے, اور وہ کوئی بورن ایسے نہیں ہوتے تھے کہ بورن نہیں ہوئے تو وہ کہنا شروع کر دیں کہ میں رسول ہوں. اس سے پہلے, رسالت ملنے سے پہلے, وہ جیسے دوسرے لوگ ہوتے تھے اسی طرح گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, وہ کسی کے ہمسائے ہیں, کسی کے شوہر ہیں, کسی کے باپ ہیں, یا کسی کے بیٹے ہیں, یا کسی کے بھائی ہیں, یا کسی کے دوست ہیں, اس طرح سے تھے نارمل ایک سوسائٹی میں جیسے ہوتا ہے. پھر ان کو رسالت مل گئی, اور جب انہوں نے رسالت کا اعلان کیا اور رسولوں نے دعوت دی کہ اب اس کو مانو، تو اب وہی لوگ جو ساتھ والے تھے، اچھا اب اس کی مان لیں، اس کی مان لیں، کل تک تو یہ ہمارا دوست تھا، کل تک تو ہمارا بھائی تھا، کل تک اب ہم اس کی مان لیں، یعنی اب ہم اس کی سننا شروع کر دیں، یہ جو کہہ رہا ہے ہم وہ سنیں، ہم کیوں سنیں اس کا، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یہ کیا ہم سے بہتر ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی ہو، دوست ہو آپ کی، بڑی اچھی دوست ہے آپ کی، لیکن جو ہی آپ اس کو نصیحت کرنے کا کہتے ہیں، کیا کیوں تم مجھے بڑے لیکچر دے رہی ہو، تم کیا بہت اچھی ہو، بڑی نیک ہو تم، یعنی انسانوں کو ہوتا ہے کہ اس کی مان لیں ہم، یعنی کہ میں نے اگر اس کی مان لی تو میں تو اس سے نیچی ہو گئی، تو یہ کہ آپ نے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہے، یہ تو میرے سے اونچی ہو جائے گی، ہمارے لیے ویسا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نے اسی طرح سے ان کو، یعنی کتابوں میں یا کہانیاں ان کی، قصے ان کے، یا کسی نہ کسی کے منہ سے سنا، قابل احترام ہستی سنا، تو ہمارے لیے اس طرح سے مشکل نہیں ہے، لیکن جن کے آگے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے ایک فرد کی حیثیت سے، انہوں نے ان کو یتیمی کے زمانے سے دیکھا ہوا تھا، وہ کہتے تھے ابھی اس کو ماننے شروع کر دیں ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اب ہم نے ایک حدیث کی کتاب کھولی، اس میں پڑھ لیا، سیرت کی کتاب کھولی، اس کے اندر پڑھ لیا، اب حدیث پڑھ لی، اب چاہے وہ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یا اچھا ہم نے کتاب بند کر کے رکھ دی، اب اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ہے، ہماری دل چاہے گا تو کریں گے، نہیں دل چاہے گا نہیں کریں گے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کرو، چلو نکلو، یہ دو، خرچ کرو، پھر کوئی نہیں کرتا تو وہ تو فوراً آبویس ہو جاتا ہے، پھر اس وقت وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ ایسے، اور آخرت پر ایمان لاؤ ایسے، اب کوئی نہیں مانے گا تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نا، تو ہمارے لیے آج کے وقت کے اندر چونکہ وہ مطلب ایک کتابوں کے اندر ہم ان کا ذکر پڑھ لیتے ہیں یا کچھ، تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہو گیا، اس کے بعد جو مرضی ہم کرتے پھرے، اس وقت میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس وقت میں آپ کو کرنا تھا ویسے ہی، وہ سامنے تھے، وہ منہ سے بول کے بتا رہے ہیں، تو جب ہم سوچتے نا وہ کیسے کر لیتے تھے، انہوں نے کیوں ایسا کر دیا، اس لیے کیونکہ ہم اس سچویشن کو نہیں جا کے سمجھ رہے کہ وہ ان کی سچویشن کیا ہوتی تھی، اور جب اس وقت میں یا آج میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر کسی کے اندر تکبر ہے تو نہ وہ آج مانے گا، اسی طرح اس وقت بھی نہیں وہ ماننے تھے، آج کسی کی بتائی ہوئی نصیحت کتنی کڑوی لگتی ہے، اب یہ مجھے لیکچر دیا کرے گی، یہ مجھے سمجھایا کرے گی، یہ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، میرے جیسی ہی تو ہے، تو کیا ہے ہمارے ہمسائے میں ہی تو رہتی ہے، تو کیا یہ میری فرینڈ ہی تو ہے، تو کیا یہ بھی تو عام انسان ہی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، یا اس کی یہ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، سب کچھ وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، میں کیوں اس کی سنوں، یعنی انسان کا انسان کی بات سننا نا آج بھی بڑا مشکل ہے، آج بھی کوئی سمجھائے نہیں سمجھتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حق بتا رہا ہے یا وہ کتنی صحیح بات بتا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ ہے کون، یہ ہوتا کون ہے مجھے بتانے والا، سیم سائیکالوجی اس وقت تھی، آپ اس کو چیز کو چھوڑ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، آپ یہ سوچیں کہ سیم سائیکالوجی تھی کہ ایک انسان ہی تو ہے نا، وہی تکبر اس وقت بھی تھا، یہی تکبر آج بھی ہے، تو یہ تکبر ہے جو نہیں پھر سننے دیتا بات کو، آج ہاں بس یہ فرق ہے، آج اس تکبر کی صورت یہ ہے کہ کتاب پڑھ لی اور تکبر اپنے اندر ہے، بند کر کے رکھ دی، آئی ڈونٹ کیئر، یا پڑھی ہی نہیں، آئی ڈونٹ ایون کیئر کہ انہوں نے کیا کہا، وہ مجھے تو وہی کرنا ہے جو میری عقل کہتی ہے، میں بڑی ہوں، میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ کہتے تھے کیا انسان ہی ہدایت دے گا ہمیں، اب انسان ہمیں پڑھایا سمجھایا کریں گے، یہ ہمیں بتائے گا، یہ ہمیں کچھ چیز سکھائے گا، یہ ہمیں بتائے گا کہ صحیح اور غلط کیا ہے، یہ جو بچہ ہمارے سامنے کل پیدا ہوا جس کو ہم نے یتیمی میں دیکھا، یہ ہمیں بتائے گا، ہم اتنے بڑے سردار، ہم اتنے بڑے لوگ، تو تکبر دیکھو کہاں تک پہنچا دیتا ہے، ایروگینس، آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی کیا پڑھنے کی، اب کوئی ہمیں پڑھائے گا، مطلب یہ اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، یعنی ہمیں نہیں سیکھنے کی ضرورت، ہمیں نہیں پڑھنے کی ضرورت، یہ بھی تو تکبر ہی ہے نا. یعنی ان کے لیے اب فرشتے اتریں گے. وہ کہتے ہیں وہ سارے ہی ایسے ہیں، وہ بھی ایسے برے ہیں، وہ بھی ایسے برے ہیں، اور جی یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور قرآن والے بڑے ہم نے دیکھ لیے، کیا ہے ان کے اندر. ہاں تو وہ انسان ہی ہے نا جو تمہیں بتائیں گے، وہ تو انسان ہی ہے. اب کوئی پیغمبر تو آنے سے رہا، پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا، تو اب آپ کے کیا انسان جو ہے وہ تو بالکل ہی ناقص ہیں، وہ تو خود ہزار عیب ان کے اندر ہوں گے. لیکن تکبر اپنا کسی کے آگے کہ میں اس سے کیوں علم لوں، میں اس سے کیوں سمجھ لوں، میں اس سے کیوں نصیحت لوں، میں کیوں، میں کوئی کم ہوں. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی بے نیاز ہے پھر ان سے، اللہ نے بے نیازی اختیار کی. انہوں نے کفر کیا تو کس کا کیا؟ رسول کا. انہوں نے منہ موڑا تو کس سے موڑا؟ رسول سے. لیکن فرمایا کس نے کہ بے نیاز ہو گیا؟ اللہ. کیونکہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے. اگر تم نے نہیں ماننا تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہائے پتہ نہیں رسول ہمارے اتنا پیچھے پیچھے آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہمیں کتنی نصیحتیں کر رہا ہے، تو اس کو شاید ہم سے کچھ چاہیے ہی جو یہ اتنا ہمارے پیچھے پڑ رہا ہے. جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو اپنا ہی کوئی لالچ ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ہم سے فیسیں لینی ہوں گی، اس لیے پیسہ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں یہ لوگ آج کل، تو اس لیے کر رہے ہیں، یا کچھ اور چیز، پتہ نہیں ان کو ہم سے کیا مفاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ گئے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. اگر یہ نہیں آتے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کرنی ہے، اس کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اس نے پکڑ پکڑ کے زبردستی کسی کو ہدایت کے اوپر نہیں لے کر آنا. جب پیغام دے دیا، آگے تمہاری مرضی ہے، تم مانو یا نہ مانو، اللہ کی نہ بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے تمہارے نہ ماننے سے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جانا ہے کہ تم مان گئے تو ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا اضافہ ہو گیا، ایک اور ستارہ بن گیا کہ یہ بڑے ماننے والے بن گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. وہ غنی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے وہ. تو تم اس کو مانو نہ مانو، اس کی تعریف کرو نہ کرو، اس کا شکر ادا کرو نہ کرو، وہ حمید ہے اور وہ بے نیاز ہے. اس کو یہ چیز کی حاجت نہیں ہے تمہاری، کوئی محتاجی نہیں ہے تمہاری. کتنے کلیئر بات ہے نا. رسول تو تڑپتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کو یہ نہیں ہے کہ تم ان کو ضرور ہی میں نے ایمان والا بنانا ہے، نو، یہی تو تمہارا امتحان ہے. زبردستی کرنا ہوتا تو تمہیں بھی ایسے ہی بنا دیتا جیسے آسمان و زمین فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، اس نے تمہیں فری ول دی ہے، تمہیں نہیں دل کرتا نہ ہو. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ زوم رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان لئیں کہ ہرگز نہیں، یبعثوا وہ اٹھائے جائیں گے. ان کا یہ خیال ہے کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اٹھائے جائیں قبروں سے. ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، اتنے ہم یعنی بالکل چورا چورا ہو چکے ہوں، اس وقت ہمیں اٹھایا جائے گا. اب یہ جو پچھلی دو آیتیں گزری ہیں نا، پانچویں اور چھٹی آیت، یہ ایمان بالرسالت پہ تھی، اب یہ ایمان بالآخرہ پہ ہے. میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا، جو شروع کی آیات، آیت نمبر یعنی 4 تک، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پہ، 5th اور 6th آیت رسالت پہ ایمان، اور یہ 7th آیت آخرت پر ایمان پہ. کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کا یہ زوم ہے. آپ اے نبی ان کو کہہ دیں، بلا کیوں نہیں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اللہ نے ہر چیز کو حق پیدا کیا، کوئی چیز ابس نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، اور یہ کائنات اگر اس کے اندر انسان، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل سے نوازا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر اس کے لیے کوئی حساب کتاب کا دن نہ ہو اور یہ کھیل تماشے کر کے بس مر جائے، تو یہ تو پھر بیکار تخلیق ہوئی نا. اس کا کیا پرپس تھا پھر؟ یعنی کسی نے ظلم کیا، یا کسی نے انصاف کیا، یا کسی نے سچ بولا، یا کسی نے جھوٹ بولا، ایک دن سارے ہی مر گئے، سب کی قبریں بن گئی، اور کوئی آخرت ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ اللہ کے عدل کے بھی خلاف ہے، یہ اس کے حق ہونے کے بھی خلاف ہے کہ اللہ نے جب ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا تو اس کے لیے بھی مقصد بنایا. اور جو اس کا مقصد ہے، کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ مقصد پورا کیا یا نہیں کیا، یا تو ابھی پوچھ لیا جائے، ابھی اگر نہیں ہے پوچھا جائے گا تو کوئی دن تو ہوگا جب پوچھا جائے گا. تو ہر چیز تو اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، تم پورا کر رہے ہو یا نہیں؟ کوئی تم میں سے پورا کریں گے، کوئی نہیں پورا کریں گے. کیا پوچھا نہ جائے؟ یہ کہہ دو اپنی جان گھلا گھلا کے ایک مقصد پورا کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں جن کو پرواہ بھی نہیں ہے، تو کیا پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے؟ اگر نہیں پوچھا جائے تو پھر یہ بات حق کے خلاف ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اللہ پوچھے گا بھی. قل بھلا کیوں نہیں، اور اب بھی قسم ہے، یہاں پہ واؤ قسمیاں ہیں، قسم ہے میرے رب کی، لا تبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور اس میں دو تاکیدیں آ گئی نا، لا بھی آ گیا اور مشدد بھی آ گیا، ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور قسم، قسم بھی تاکید ہے. نہیں، اس سے زیادہ تاکید تو ہو ہی نہیں سکتی، اس سے زیادہ زور ہی نہیں دیا جا سکتا کسی چیز پہ کہ قسم کھا کے بھی پھر آگے بھی تاکیدیں ہیں، ورنہ قسم اٹ سیلف کا تاکید کے لیے کافی ہے. اور قسم بھی دلوائی گئی اور کہلوایا گیا اس زبان مبارک سے جو سچی زبان ہے، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہ قسم ہے میرے رب کی تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے. ثم پھر لتنبؤن، پھر اس میں بھی تاکیدیں دیکھ لیں، البتہ ضرور تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، جو تم نے عمل کیے اس کے تمہیں ضرور بتایا جائے گا. اگر یہ ہو جاتا کہ موت ہوتی اور موت کے بعد کوئی جی اٹھنا نہ ہوتا تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، لیکن پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے اور اس کے بعد کھڑا کیا جانا ہے اور اس کے بعد سوال جواب ہونا ہے. یہ یعنی ٹوٹل یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کیا ہے، جو قیامت کا دن ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ بعض لوگ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس طرح کا ایمان کہ جو یعنی کیا وہ ایمان ہوگا جس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا فلسفے خود ہی بنائے ہوئے ہیں کہ جی اس دن تو کچھ نہیں ہونا، بس وہ کھڑا کیا جائے گا اور ساروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، گاڈ کی مرسی جو ہے نا وہ کوئی بھی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. یہ بھی کچھ لوگوں کے خیالات ہیں اور ان کے عقیدے ہیں. نہیں، جو تم کر کے آئے ہو اس کا تمہیں بتایا جائے گا، وہ تمہیں تمہارے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترک سدا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہم نے ان کو بیکار ہی پیدا کیا، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے تم؟ نہیں، کھڑا کیا جائے گا تمہیں اور تمہیں بتایا جائے گا جو تم کر کے لائے ہو. اور دیکھیں کئی چیزیں انسان بھول بھال چکا ہوگا، ہمیں تو کل کی بات بھی نہیں یاد ہوتی. سچ بات ہے، کل کی بات نہیں یاد ہوتی، پرسوں کی یاد ہے، پچھلے سال آج ہی کی ڈیٹ میں ہم کیا کر رہے تھے یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں. اور اس سے پچھلے سالوں کی تو بالکل ہی بھول جائیں، پچھلے مہینے اس ڈیٹ کو کیا کرتے وہ بھی نہیں یاد، خود سوچے نا. ہم تو یعنی اپنی زندگی کا، کسی اور کا چھوڑیں، ہم اپنے بارے میں بھی نہیں خود بتا سکتے کہ کوئی کام ہم نے کیا کیے، کون سی ڈیٹ کو کیا، اچھا اچھا فلاں وقت میں آپ کے. بلکہ ایون آج تو یہ بھی حال ہو گیا، ہمیں یہی نہیں یاد رہتا اچھا ہمارے بچے کون کون سی ڈیٹ کو پیدا ہوئے. بعض لوگوں کو یہی نہیں یاد ہوتا ان کے بچے کون سی کلاس میں ہیں، تھوڑی دیر سوچتے ہیں اچھا وہ کون سی کلاس میں تھا، اس میں تھا یا اس میں تھا. یعنی یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں حساب بتائے گا. اسی وجہ سے انسان جب اپنی کتاب کھولے گا تو کیا کہے گا، اس میں تو کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ لکھی گئی ہو، اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. یہ کیسا اعمالنامہ ہے، یہ کیسی بک ہے میری، اسی لیے تو پریشان ہو جائے گا، یہ تو باتیں مجھے بھول ہی گئی ہوئی تھی، ہاں سچ میں نے تو ایسا کیا تھا، یہ تو یہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا. اللہ اکبر، وذلک علی اللہ یسیر. انسان ایک دم سوچتا ہے نا، پھر ذہن میں آتا ہے یہ کیسا ہوگا، ساری دنیا کا ایسے، سارے انسانوں کا ایسے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آج کوئی کمپیوٹر میں ڈیٹا بھی ڈالنے لگے تو چیدہ چیدہ چیزیں ڈال سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک حرکت، ایک ایک آنکھ کا اٹھنا، یہ بات سنی، یہ بات بولی، یہ لفظ بولا، یہ نیت کی، یہ ارادہ، یہ کہاں سے لکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اب کیا ہے، اب دعوت ہے، فآمینوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا ایمان لے کر آئے؟ ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں. مدینہ میں یہ مدنی سورت ہے, وہاں پہ تو سبھی ایمان والے تھے. ایمان ایک ایمان ہے جو اقرار باللسان ہے, زبان سے اقرار کرنا ہاں ہاں میں مانتی ہوں مانتی ہوں مان, اور ایک ایمان ہے جو دل میں یقین بن کے اتنا مضبوط ہوتا ہے, یقین بن کے موجود ہوتا ہے. اصل ایمان وہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. یہ نہیں کہ زبانی باتیں, زبانی باتوں کا کیا ہے, میں اتنی باتیں کر لوں آپ اتنی باتیں کر لیں, یہ کون سی مشکل چیز ہے. ہم سر درد کی بازی لگا دیں گے, ہم اپنی جانیں دینے کو تو تیار ہیں, ہم فلاں کرنے کو تیار ہیں. باتیں تو ہم سے جتنی مرضی کرا لو, وہ زمین آسمان کے کلابے ملائیں گے کیا, لیکن ان کی حقیقت کیا ہے ان باتوں کی؟ اللہ تعالیٰ کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارے دل میں بھی یقین ہے اس کا یا نہیں. ہاں ہاں ہم قیامت پہ یقین رکھتے ہیں, اس کے بعد کیا ہے ہماری زندگی کے اندر؟ کوئی قیامت کے ہونے کا یقین کا کوئی ذرہ بھی نظر نہیں اگر آ رہا. ہماری بات چیت کرنے میں, ہمارے کسی ساتھ معاملات کرنے میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں اگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے, ورنہ تو ہماری زندگی اس کے شیڈ میں گزرنی چاہیے نا. اگر نہیں یقین آ رہا, نہیں نظر آ رہا, تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو, تمہیں کیا پتا میرے دل میں کیا ہے, تمہیں کیا پتا میرے دل میں کتنا ایمان ہے. وہ تو ہمارے دلوں کا تو اچھی طرح حال اللہ ہی جانتا ہے. مطلب جب ہم نے کسی کو کہنا ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم اندر سے تو کتنے اچھے ہیں, تمہیں کیا پتا میں اندر سے کیا ہوں, اندر سے تو میرے مطلب میں کتنی اچھی ہوں. تو یہ واقعی اندر کے بھید تو اللہ کو ہی پتا ہے. پھر بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ, جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر بھی. نور کون سا جو اللہ نے نازل کیا, کون سا نور اللہ نے نازل کیا؟ یہ قرآن. اس قرآن کو کیا کہا گیا؟ النور, یعنی قرآن بھی نور ہے جو روشنی کر دیتا. یہ نور کہاں پہ کہاں جلتا ہے؟ یہ کہاں جلتا ہے؟ یہ نور, نور روشنی ہوتا ہے نا, نور وہی لائٹ. تو یہ کہاں آپ نے جلتی ہوئی لائٹ دیکھی ہے؟ یہ نور وہ ہے جو زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے جی. یہ انسان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد قرآن میں بیان کیا گیا, وہ یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نور میں لے آئیں. تو اس کا مطلب انسانیت کیا ہے؟ پہلے اندھیروں میں ہے, اس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے نور میں آ جاتی ہے. یہ نور ہے, یعنی قرآن کے ساتھ جو زندگی ہوگی وہی زندگی لائٹ میں ہوگی. ادروائز اگر قرآن کے بغیر زندگی ہے تو لائٹ کے بغیر ہے زندگی. دیر از نو لائٹ ان یور لائف, دین اندھیروں میں جی رہے ہیں. پھر کس کو شوق ہے اندھیروں میں جینے کا؟ اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اب سے آپ کے گھر میں لائٹ نہیں جلے گی, اندھیرے میں ہی رہا کریں آپ, تو کیا حال ہو ہمارا؟ دل گھبرانے لگے گا. ہم تو رات کو بھی چھوٹی سی لائٹ جلاتے ہیں, یہ روشنی ہو, پچ ڈارکنیس میں دل گھبراتا ہے. کچھ لوگوں کو تو فوبیا ہوتا ہے, وہ بہت اندھیرے میں نہیں, بالکل پچ ڈارکنیس میں رہ نہیں سکتے. تو سوچیں کہ اگر ہم نے اپنی روحانی زندگی کے لیے, اسپریچل لائف کے لیے یہ چوز کیا ہوا کہ ہم اندھیروں میں رہیں, جسم کے لیے تو چاہتے ہیں کہ روشنی ہو, اور روح کے لیے کوئی روشنی نہیں چاہتے. اس کو اندھیروں میں ڈالا ہوا, غرق ہوئی پڑی ہے, اندھیروں میں گری پڑی ہے, کیا اس کو نور میں نہیں لانا چاہتے؟ تو یہ نور ہے, یہ واقعی لائٹ ہے, کیونکہ یہ زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے. تو جب ہم لوگوں کو بلائیں تو اس نور کی طرف بلائیں, ان کو یہ سمجھائیں کہ اس کے بغیر زندگی کیا ہے اور اس کے ساتھ زندگی کیا ہے. واقعی ہم بھی ایک دن اندھیروں میں ہی تو تھے. کیا آپ کو اب ریئلائز ہوتا ہے کہ اللہ نے واقعی آپ کی زندگی میں ایک لائٹ روشن کر دی ہے, جس کی روشنی میں آپ چیزوں کو اب دیکھتے ہیں؟ لیکن جب لائٹ جلتی تو کیا ہوتا ہے، ہم چیزوں کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی سانپ پڑا ہوا ہے تو اس سانپ کو ہم اٹھائیں گے نہیں رسی سمجھ کے، کیونکہ لائٹ جلی بھی ہے، اور اگر اندھیرا ہوگا تو کیا کریں گے، رسی سمجھ کے اٹھا لیں گے نا۔ اندھیروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چیزیں جو سانپ بن جائیں گی ایک دن، جو انگارے بن جائیں گی ایک دن، جو آگ بن جائیں گی ایک دن، جو توک بن جائیں گی ایک دن، ان کو ہم اسی طرح گلے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ لیکن جب روشنی جل جاتی ہے تب ہمیں سب سمجھ آتی ہے، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، یہ پھول ہے اور یہ آگ ہے، یہ ہیرا ہے اور یہ پتھر ہے، سب نظر آنے لگتا ہے۔ ہماری چوائس ہے، اگر پھر بھی ہم پتھر اٹھانا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ تو ہوگا، یہ نظر آ رہا تھا، دیکھتے بھالتے ہم نے پتھر اٹھایا، لیکن کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن کم از کم ہر انسان پھر صحیح چوائس کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نور ملے آیا، اور اس کے باوجود کہ یہ نور ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں ہم اندھیروں میں ہی ٹھیک ہیں، اندھیروں میں ہم گرتے پڑتے رہیں گے، ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، وہ اس میں ہی ہم ٹھیک ہیں، ہم نے نہیں نور میں آنا، وہ اس میں اپنے آپ کو اس لیے سوچتے ہیں کہ اگر نور میں آ گئے سب چیزیں نظر آنے لگیں گی نا، تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس دن ہی شیطان نے بھی عقل پہ پردے ڈال دیے۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لے گا اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو جو اس کے اندر حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام نہ کرو، جو حرام کردہ چیزیں ان کو حلال نہ کرو، ورنہ اس کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ نور سے مراد قرآن ہے۔ تو اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ جو چیز قرآن میں جیسے بیان کی گئی ہے اس کو ویسے ہی لینا، اس کو مان جانا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے احکامات ہیں قرآن کے جن کو ابھی تک ہم نہیں مانے ہیں، جی کتنے احکامات ہیں قرآن کے جن جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کو ہم نے اپنے لیے حلال کیا ہوا، ہماری مرضی، ہم مانے نہ مانے کلاس لے لیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہر چیز ہی ماننا شروع کر دیں۔ تو بتائیں پھر روشنی میں ہوتے ہوئے بھی ایک طرف ہیرے پڑے ہیں اور ایک طرف انگارے ہیں، انگارے اٹھا رہے ہیں، کیا عقلوں کو ہو گیا؟ دیکھیں صاف واضح، ایمان لاؤ اس نور پہ، یہ کہا جا رہا ہے ان کو جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، مان جاؤ اللہ کو، اس کے رسول کو، اس قرآن کو۔ ہم سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، زبانوں کا ماننا نہیں۔ کیا اس کی حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام سمجھتے ہو؟ کیا اس کے احکامات کے اوپر ویسے چلتے ہو؟ قرآن پاک آدھا سے زیادہ ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ، تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی کیا ویسے ہی ایمان لانے کا حق جیسا ہونا چاہیے، جیسے حق ہے اس کا، ویسے ادا کر رہے ہیں؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے، اس کو خبر ہے کون ایمان کیسا لے کر آیا۔ اپنے آپ کو کتنی بھی انسان تسلیاں دیتا رہے، ایمان کے دعوے کرتا رہے، اندر ایمان ہے یا نہیں ہے یا صرف زبانیں چل رہی ہیں، اللہ کو سب خبر ہے جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔